إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله قابل احترام مار بہنوں سورة الحجرات کی آیات کی تفسیر اور اس سورت میں اللہ رب العالمین کے مسلمانوں کو دیے گئے احکام اور نصیحتوں کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. ایک بہت ہی عظیم الشان سورت ہے جس میں ایک مسلم معاشرے کے لیے زندگی گزارنے کے بہت ہی اہم اخلاقی اور معاشرتی اصول دیے گئے ہیں. ان اصولوں کی رعایت کرنے سے، ان اصولوں کی پابندی کرنے سے ایک مسلمان دینی اعتبار سے ظاہراً و باطناً عملی زندگی میں بھی اور روحانی سطح پر بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب سماج کے افراد میں ان اصولوں کی پابندی ہو جو ان آیات میں، جو اس سورت میں بتائی گئی ہیں، جو اصول دیے گئے ہیں، اگر ایک مسلمان بلکہ سماج کا ہر مسلمان ان اصولوں کی پابندی کرے تو وہ سماج ایک بہترین سماج بن جاتا ہے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور اصول و فروع دونوں اعتبار سے. قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جو ایک انسان کی سوچ اور اس کے جینے کی سطح کو اونچا کرتی ہے، اور انسان کو مال و دولت سے بڑھ کر اس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے. مال و دولت کا مل جانا ایک انسان کے باہر کی چیزیں اعلیٰ بنا سکتا ہے، اس کے گھر میں بہترین فرنیچر آ جائے گا، اس کے گھر میں بہترین قالین آ جائیں گے، رنگ و روغن کے ذریعے سے اس کی دیواریں پہلے سے بہتر بن جائیں گی، لیکن یہ چیزیں انسان کے باہر کی چیزوں کو بہتر بناتی ہیں. مال انسان کی خارجی چیزوں کو بہتر بناتا ہے، اس کے پاس بہترین کپڑے آ جائیں گے، اس کے پاس بہترین زیورات ہوں گے، اس کے پاس گاڑی موٹر ہوگا، لیکن ربانی علم، اللہ کی وحی سے حاصل ہونے والا نور، ایک انسان کے باطن کو منور کرتا ہے، اس کے دل سے اندھیروں کو دور کرتا ہے، اس کی عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتا ہے، چھپی ہوئی حقیقتیں زندگی کی اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، عیاں کرتا ہے. جب یہ علم اس کی زندگی میں آتا ہے، یہ نور اس کی زندگی میں آتا ہے، تو پھر چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اس میں پیوند لگے ہوئے ہوں، وہ ٹاٹ پر سونے والا ہو، مٹی کی دیواریں اس کو آسرا دیے ہوئے ہوں، اس کی جیب میں مال و دولت نہ ہو، اس کے برتنوں میں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان اور علم کا نور ہوتا ہے، اس کے جینے کی سطح اعلیٰ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کا باطن اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نور سے منور ہو۔ یہ باہر کی گھروں کی روشنی، بڑے بڑے انگمے اور باہر کی جگمگاہٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں، جن کی مجلسوں میں روشنیاں اور نورانیت بظاہر دکھائی دیتی ہے، دنیوی اعتبار سے زہر و زینت دکھائی دیتی ہے، ان کے دلوں میں جہالت اور اللہ تعالی سے دوری کے نتیجے میں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کو سنے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس پر یقین کرے، اس کو تسلیم کرے، اس سے محبت کرے، اس کی تعظیم کرے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کو وہ نور دے جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو اپنے اطراف تین کی چیزیں جمع کرے، میری بات کو یاد رکھیں، کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو اپنے اطراف مہنگی اور قیمتی چیزیں جمع کرے، کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالی کی دیوی ہدایت کو قبول کر کے خود قیمتی بن جائے، ساری اطراف کی چیزیں قیمتی ہوں اور یہ بے قیمت ہو، اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہے۔ لیکن اس کے پاس قیمتی چیزیں نہ ہوں لیکن وہ اتنا قیمتی ہو کہ اللہ تعالی اس کے وجود کی وجہ سے، اس کے ایمان، اس کے دین، اس کے تقویٰ کی وجہ سے اس ایک مسلمان کے لیے پوری دنیا کا نظام چلائے، یہ قیمتی آدمی ہے۔ قیمتی آدمی وہ نہیں ہے جس کو دنیا قیمتی کہے، قیمتی آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہو۔ لیکن اللہ کے نزدیک آدمی قیمتی کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک انسان قیمتی تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قیمت اپنی ذات سے زیادہ ہو، جب اس کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کا لائے اور دین اپنی چاہتوں، اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی ضروریات، اپنی حاجات سے زیادہ قیمتی ہو، وہ اپنے آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کرے۔ یہ بات ہم نے پچھلے درس میں سمجھنے کی کوشش کی کہ پہلا اصول یہ ہے اس آیت میں جو بہتر انسان بننے کے لیے اور بہتر سماج کی تشکیل کے لیے جو اصول دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام اللہ اور اس کے رسول کو دیں۔ اللہ اس اعتبار سے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور رسول کو اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور آپ نے ہم کو اللہ کا تعارف کرایا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ لہذا ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی زندگی میں اپنی تمام خواہشات و چاہتوں اور عقل اور سب چیزوں سے زیادہ مقدم کرے، اس کو ہم نے پچھلے درس میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آج دوسرا ایک اصول اس صورت میں جو ہم کو دیا گیا ہے، کامیابی کا اصول، بہتر انسان بننے کا اصول، دینداری کی ترقی کا اصول، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پانے کا اصول، دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کے مقام و مرتبے کو ہم پہچانیں اور آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کریں۔ یہاں یہ نہیں کہ رسول چونکہ اللہ کی بات پہنچانے والے ہیں لہذا محض اس بات کی تعظیم کی جائے اور رسول کی ذات کی نہیں، ایسا نہیں، جہاں رسول کی بات کی تعظیم ہے وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی تعظیم ہے. ذات سے مراد آپ کی شخصیت ہے، یہاں ذات سے مراد ذات پات نہیں، ذات سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ. رسول کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی ڈاکیہ ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ کا خط لا کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کا کام بس آپ کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، بس لے لو، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، نہ آپ کو اس کا نام معلوم ہوتا ہے، نہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ آپ اس کو بٹھا کے کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ کچھ خاص معاملہ کرتے ہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اور آپ کے پیغام میں جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس جو خط آیا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس کا کام بس پہنچانا ہوتا ہے. رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جہاں اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، وہی ماننے والوں کی تربیت بھی ہے، ان کو پودے سے پیڑ بنانا، ان کے اندر سے گندگی نکالنا، ان کو پاک کرنا. رسول ایک مربی ہے، باپ سے زیادہ امت سے شفقت کرنے والے ہیں. آپ نے خود فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں پیشہ پاکانے کا طریقہ تک، جیسے ماں باپ سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا. آپ اس امت کے لیے رہنما ہیں، مربی ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں. آپ اپنی ذات سے زیادہ امت کے لیے خیال کرتے تھے. آپ بہت ساری چیزوں کو اس لیے ترک کر دیتے تھے کہیں امت پر مشقت نہ ہو. پابندی سے کوئی عمل اس لیے بعض اوقات نہیں کرتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے، آپ حکم دے دیں گے لازم ہو جائے گا، پھر وہ نہیں کر پائیں گے، گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. میں نہیں چاہتا کیسا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز مختصر کرتے ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، طویل کروں، لمبی قرت پڑھوں، لیکن پھر مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں، اس لیے کہ میری نماز اگر طویل ہو جائے گی اس کی ماں کے لیے مشقت ہو جائے گی. بچہ رو رہا ہے، ماں نماز نہیں توڑ سکتی، بچے کو سنبھالے، نماز کو سنبھالے. اتنا شفیق، اتنا رحیم نبی اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے. آپ کی حیثیت محض پہنچانے والے کی نہیں، آپ کا ذاتی تعلق امت سے ہے. پھر امت کا تعلق آپ سے نہ ہو، یہ شقاوت ہے. آپ کی ہمدردیاں امت سے جڑی ہوئی ہیں، پھر امت کی ہمدردی نبی سے جڑی ہوئی نہ ہو، یہ ناکامی ہے، انسان کے لیے بربادی ہے. لہذا ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف دھیان دے اور آپ کی طرف نہیں، آپ کا مقام نہ جانے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں جہاں آپ کی طرف، آپ کے لائے ہوئے حق کی تعظیم ہو، وہیں لانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم ہونی چاہیے. رسالت کا احترام، رسالت، رسالہ، پیغام، اس کی تعظیم ہے، اسی کے ساتھ رسول کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، رسول کا بھی احترام زندگی میں ہونا چاہیے. رسول کی بات کی تعظیم ہے، رسول کی ذات کی بھی تعظیم ہونا چاہیے. لہذا پہلی آیت میں ہم کو بتلایا گیا، اللہ اور اس کے رسول پر اپنے آپ کو مقدم مت کرو، کسی اور کو بھی نہیں، خصوصاً تعلیمات کے اعتبار سے، جو بات وہ کہیں اس کو سنو، تسلیم کرو، مانو، اس سے پیچھے رہو، ان سے پہلے مت بولو، ان کی بات کے خلاف مت بولو، اپنی عقل سے ان کی بات کا انکار مت کرو. پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں بتلایا گیا آپ کی تعلیمات ہماری عقل، ہمارے تجربے اور ہماری تمام چیزوں پر مقدم ہے. لیکن کیا صرف تعظیم تعلیم کی ہوگی اور معلم کی نہیں؟ دوسری آیت میں بتلایا گیا معلم کی تعظیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں آپ کی بات کا انکار ایک آدمی کو کافر بناتا ہے، وہیں آپ کی ذات کے احترام میں کوتاہی بلکہ آپ کی بے ادبی ایک آدمی کی نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے. یہاں بتایا گیا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں کہ لایا اور پیغام اللہ کا دے دیا اور تم پیغام میں کھو جاؤ اور اس شخصیت کی تعظیم نہ کرو، اس کی قدر و قیمت نہ جانو، بلکہ اس شخصیت کی قدر بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اس کے سامنے اگر آواز اونچی کر کے بات کرو گے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. لہذا یہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت بتلاتی ہے کہ مسلمان معاشرہ بلکہ مسلمان فرد، ہر مسلمان اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خاص تعظیم ہونی چاہیے، اور آپ کا معاملہ اس کی زندگی میں دوسری شخصیات کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ادب اور احترام کے تعلق سے آپ کے بارے میں گفتگو کرے تو تعظیم اس کی گفتگو سے ظاہر ہو، تحقیر نہیں، عام انسان کی طرح آپ کے بارے میں بات نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی بات کریں اس کی زندگی میں احترام دکھائی دے، ادب دکھائی دے آپ کی ذات اور آپ کی بات دونوں کے بارے میں. تو یہ آیات آج ہم کو دیکھنی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اصل بات کا لب الباب ہے کہ آپ کی صرف بات کی تعظیم نہیں، آپ کی ذات بھی اللہ کے نزدیک مکرم و محترم ہے، اور اس میں کوتاہی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے. یہاں اس سے پہلے کہ ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پر چار باتیں ان آیات میں چار باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز پر آواز اونچا کرنا کتنا خطرناک ہے. دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت میں آپ کو مخاطب کر کے کچھ بات کرے آدمی، آپ سے بات کرتے وقت میں عام انسانوں کی طرح آپ سے بات نہ کی جائے. تین، جو لوگ واقعی رسول کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے کلام کرتے ہیں، آپ کے بارے میں ادب کا احترام کا سارا معاملہ ملحوظ رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہے. اور چار، اس کے بعد اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا ویسا معاملہ نہیں کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ان کو ڈانٹ اللہ نے دی ہے، تنبیہ ان کو. تو یہ آیات ہیں جو دو ٹکڑوں میں اس کو بانٹا گیا ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آیت نمبر دو اور تین میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان آیات میں منفی اور مثبت، نیگیٹو اور پازیٹو دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں. بتایا گیا کہ رسول کی تعظیم میں اگر تم کوتاہی کرو گے کیا ہوگا، اعمال برباد ہوں گے. پھر اس کے بعد فوری طور پر بتایا گیا ہاں وہ لوگ جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں اور رسول کے ساتھ کلام میں ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے کیا ہے، ان کا مقام، ان کا حال اور ان کا مآل اللہ کے نزدیک کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. اسی میں کافی مواد آپ کے پاس ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں نوٹس مل گئے ہیں. یہ ان آیات کی تفسیر ہیں جو آپ کو ملا ہے. اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس کے الگ نوٹس تھے, یہ الگ ہیں. اسی طرح آپ کو ہر درس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا, اے ایمان والو, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یقیناً وہ لوگ جو رسول کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے, تقویٰ کے لیے خاص کر لیا ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. یہاں پر کئی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ایک ایک کر کے ہم قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی تفسیر, قرآن کی آیات اور احادیث اور سلف کے اقوال, مفسرین کے اقوال کی صورت میں روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, پہلا ٹکڑا اس میں کیا ہے؟ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا. پچھلی آیت میں بھی تھا یا ایھا الذین آمنوا, پھر سے اس خطاب کو دہرایا گیا. بات کو اسی طرح جاری رکھا جا سکتا تھا, پہلے بول دیا گیا اے ایمان والو, اب اس کے بعد ساری بات اہل ایمان کے لیے ہیں. نہیں, پھر سے تجدید کی گئی تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان کی روشنی میں اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تم ایمان والے ہو, تمہاری زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو ایمان کا تذکرہ کر کے کہا گیا, جیسے حدیث میں آیا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا اکرام کرے, جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو پڑوسی کو تکلیف نہ دے, جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو بولے تو خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے. ایک بار بھی بول سکتے تھے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے. تینوں مرتبہ میں بار بار دہرایا گیا. کیوں؟ ہر چیز ایمان سے جڑی ہوئی ہے. بار بار ایمان یاد دلا کر کہا جا رہا, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ایسا ہونا چاہیے. یہاں بھی تکرار کی گئی, کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, آخرت پر, رسول پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, تقدیر پر, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر. جب تم واقعی یقین والے ہو, ایمان والے ہو, تمہاری زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. کسی مجلس میں تم ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز سے گفتگو کرتے ہیں تمہاری آواز اس سے اونچی نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے لیے تو بظاہر نہیں ہے, لیکن ضمناً دیکھیں گے علماء نے کیا باتیں کہی ہیں اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ رہتے تھے اور آپس میں بات ہوتی تھی اور آپ سے بھی بات ہوتی تھی. ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی, تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. جیسے تمہاری رائے, پچھلی آیت میں بتایا گیا, تمہاری رائے, تمہاری عقل, تمہارا تجربہ, تمہارے باپ دادا, تمہارا سماج, تمہاری ساری تعلیمات, تمہارا اپنا ایجوکیشن, تمہاری ساری چیزیں رسول سے آگے مت بڑھاؤ, اس پر مقدم مت رکھو. اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا, تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونا چاہیے, ادب کو محفوظ رکھو. تمہاری آواز بھی رسول کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اونچی آواز تب ہوتی ہے جب آدمی کسی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, آواز میں دباؤ پیدا ہوتا ہے, دوسروں کو دبا کے بات کرتا ہے, غصے میں آتا ہے, آواز بڑھ جاتی ہے. تاکید کے ساتھ کسی سے چھوٹے سے بات کرتا ہے آواز میں اس کے دم ہوتا ہے، چھوٹا جو ہوتا ہے اس سے کم آواز میں بات کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے مالک اور غلام کو دیکھیے، پولیس کو اور عام انسان کو دیکھیے، جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تمہاری زندگی میں چیز نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں ادب ہونا چاہیے۔ رسول سے بات کرو گے دل میں تعظیم ہوگی، ادب اپنے آپ زندگی میں ظاہر ہوگا۔ تمہاری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے، کبھی عدم التفات ہو جائے اور آدمی بھول جائے اس بات کو اور کسی وجہ سے آواز اونچی ہو جائے، فوراً احساس ہو کم کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کا دھیان نہیں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور بات اونچی ہو جاتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، کم کرو اس کو۔ رسول کی موجودگی میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ادب اور علم کی مجلس ہے، وہ نبی کی مجلس سے کوئی عام انسان نہیں، وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا انسان ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ بادشاہ سے اوپر ہے، بادشاہ بھی اس کا محتاج ہے، بادشاہ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، وہ بادشاہ کا پابند نہیں ہے، وہ سارے بادشاہوں سے اوپر ساری کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کے پاس وہ حکم ہے جو بادشاہوں کے مالک نے دیا ہے، اس کا مقام بادشاہوں سے بھی اوپر ہے۔ جب تم بادشاہ کے سامنے ادب و احترام اور دب کے بات کرتے ہو، اس کے سامنے اور تمہارے اندر عاجزی آنا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ تو پہلا حکم یہاں پر مل رہا ہے کہ اس ان آیات میں رسول کی آواز پر آواز اونچی کرنا منع ہے۔ اس تعلق سے دیکھیے کیا باتیں احادیث میں اور قرآن کریم کی بعض آیات میں اور اسی طرح سے دوسرے اہل علم میں کیا کہیے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور اس سے پہلی آیت جو آئی اس کا شان نزول کیا ہے، چونکہ مجھ کو یہاں اس کا مقام مناسب لگا اس لیے میں نے اس کو یہاں ذکر کیا، ورنہ یہ جو شان نزول کی روایت ہے یہ پچھلی آیت کو بھی شامل ہے، کیونکہ سارے احکام ایک ساتھ آئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ قدم رقب من بنی تمیم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رقب، کچھ لوگ سوار ہو کر جو بنی تمیم کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ لوگ آئے۔ فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، امر القعقاع ابن معبد، معبد ابن زرار، اے اللہ کے رسول امر، امیر بنائیے، اے اللہ کے رسول قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو آپ امیر بنائیے، ان لوگوں کا امیر ان کو بنائیے۔ قال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، حتمت نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول اقرع ابن حابس کو امیر بنائیے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، یہ کہہ رہے ہیں قعقاع اور یہ کہہ رہے ہیں اقرع، دونوں کی رائے الگ ہے، ان کو امیر بنائیے، وہ کہہ رہے نہیں ان کو امیر بنائیے۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی حضرت عمر سے کہا، ما عرفت الا خلافی، تم تو بس میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، تم نے دوسری رائے اس لیے دی ہے کہ تم میرے خلاف بات کرنا چاہتے ہو۔ قال عمر، ما عرفت خلافک، عمر نے کہا میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا تم سے مخالفت کرنے کا، میں نے تو اپنی رائے دی، تمہاری مخالفت کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فتمارایا، صحابی کہتے ہیں دونوں میں وہاں پر بحث ہو گئی، دونوں میں وہاں پر اختلاف ہو گیا۔ حتی ارتفعت اصواتهما، یہاں تک کہ ان کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ خطاب نبی سے نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ بڑے صحابی ہیں، تو ان کا اپنا مقام ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا، اب دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اچھے لوگوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ امت کے سب سے افضل ترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ جنت میں بعض مراتب اور درجات ایسے ہیں کہ نیچے والوں کو ایسے دکھائی دیں گے جیسے ستارے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں، اتنے اونچے۔ اور ابو بکر اور عمر کے لیے وہ مراتب ہیں. میرے بعد اقتداء کرو, ابو بکر و عمر تھے, اتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے بعد ان دونوں کی پیروی کے لیے کہہ رہے ہیں, ان دونوں کی اقتداء اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, ایک اچھا انسان بھی دوسرے اچھے انسان سے کسی وجہ سے اختلاف اس کا ہو جاتا ہے, غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے اچھے لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. حتی ارتفعت اصواتهما, یہاں تک کہ ان کی آوازیں اونچی ہوں گی. فنزل فی ذلک, پس اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی معاملے میں آیات نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, یہ آیتیں اس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. حتی انقضت, یہاں تک کہ پوری سورت ختم ہو گئی. تو اس حدیث کو امام البخاری نے المغازی میں روایت کیا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں, پچھلی آیت اور یہ والی آیتیں, یہ اسی معاملے میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تمہاری بات رسول کے تابع ہونا چاہیے. ابھی رسول نے فیصلہ کیا نہیں کون امیر بنے گا, رسول پر چھوڑ دو. تم پہلے ہی سے کہنے لگ گئے اور لڑتے بھی ہو اس پر, اپنی بات منوانا چاہتے ہو, رسول کو بولنے دو, آپ خود طے کریں گے کہ آپ نہیں جانتے. اور تمہاری آواز اتنی اونچی ہو رہی ہیں, رسول موجود ہے, رسول کو بھی تو بولنے کا موقع دو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو عمومی طور پر تنبیہ کی گئی, اور اس کا شان نزول یہ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے, یہ بہت ہی اعلیٰ اور اونچا ہے. اور اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی آئی, وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کبھی کسی سے ایسی چیز کچھ ہو جاتی ہے. وہ لوگ سیکھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے تھے, اور بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہو جاتی, پھر اللہ کی طرف سے نصیحت اور تنبیہ آتی, اور پھر ان کی زندگی میں طاعت اور فرما برداری کتنی تھی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ایک اچھے انسان سے بعض اوقات کوئی ایسی چیز صادق ہوتی ہے جو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ اس کے مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس کے سامنے نصیحت آتی ہے اس کی زندگی میں فوراً تبدیلی آتی ہے, اور یہ اس کا کمال ہوتا ہے. بعض اوقات غلطی انسان سے ہوتی ہے, غلطی سے انسان غلط نہیں ہوتا ہے, غلطی پر قائم رہنے سے غلط ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیں, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کی اولاد سب کے سب غلطیاں کرتی ہے, ہاں ان غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو رجوع کریں, حق کی طرف رجوع کریں, غلطی چھوڑیں, توبہ کریں. تو اصل انسان کا کمال اس میں نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا, کہیں نہ کہیں اس سے کچھ ہوگا ایسا, وہ انسان ہے. لیکن اس کا اصل کمال اس میں ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد وہ غلطی پر باقی نہ رہے, وہ اپنے آپ کو اس غلطی سے اوپر اٹھا کر پہلے سے بہتر انسان بن جائے. یہی ترقی ہے, اس کو یاد رکھیں. تو یہاں اس آیت کے سلسلے میں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا حال کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر جو اسی روایت کی نقل کرنے والے ہیں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ان کے سلسلے میں کہتے ہیں, فکان عمر بعد, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہو گیا, ایک بار آواز اونچی ہو گئی, اللہ نے آیت نازل کر دی. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام انسانوں میں کوئی بات ہوتی ہے اس پر اتنی ڈانٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک بڑا انسان جو اعلیٰ درجے کا ہو, زیادہ سمجھدار ہو, اس سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو معلم اور مربی اس کو زیادہ ڈانٹتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے कि ये बुरा ज्यादा है और दूसरे अच्छे, उनको इतना नहीं डांटा, इसको इतना डांटा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जितना जो करीब होता है उसको उतनी ज्यादा सख्ती से तंबीह की जाती है। आप वाकई गौर कर लें, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला आला तरीन इंसान, आपने फरमाया कयामत के दिन उलमा की जमात के सरदार होंगे मुआज़ इब्न जबल। आप रिवायत देख चुके हैं यमन उनको भेजा था, दावत दो, अहले किताब हैं, पहले ही सिखाओ। आप अल-क़वाइदुल अरबा में इसको देख चुके हैं, इतने बड़े कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावत के लिए भेज रहे हैं, आपको इल्म कितना होगा, क्योंकि दावत के लिए इल्म जरूरी है, सिर्फ शौक नहीं। वही सहाबी हैं अपनी कौम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे ईशा की, और कौम में जाके उनके इमाम बनते थे, उनको भी पढ़ाते थे, और उनके पास इनसे बेहतर नहीं था कोई। एक मरतबा लंबी नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज में सूरतुल बकरा शुरू कर दी, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, एक आदमी आया, उसने ऊंट बांधा और नमाज में शरीक हुआ। देखा इतनी रुकू करने का नाम नहीं ले रहे, इतनी लंबी नमाज, मजबूर होकर वो इमाम से अलग हुआ नमाज ही में, और अपनी नमाज अकेले मुकम्मल की, और सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कायला के रसूल, हम लोग दिन भर मेहनत करने वाले लोग हैं, या आपकी इमाम साहब देगी इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, हमारा हाल खराब हो गया इसकी वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, कहा ए मुआज़, तुम फत्तान 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 फत्तान, डांटा हूं, कहा फितना करते हो, लोगों को फितने में डालते हो, लोगों को फितने में डालते हो कि तुम्हारी इस लंबी नमाज की वजह से, यानी मतलब क्या है, तुम इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पीछे बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, मुसाफिर होते हैं। आपने उनको तंबीह की, फत्तान कहा, अफत्तान अंत या मुआज़, बाज़ रिवायतों में ए मुआज़, तुम लोगों को फितने में डालते हो, यानी तुम्हारी इस लंबी नमाज की वजह से लोग दीन से, लोग दीन से दूर होंगे, नमाज से दूर होंगे, वो नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे पढ़ने के लिए, तुम लोगों को दूर करते हो, फितने में आजमाइश में डालते हो कि तुम्हारी इस लंबी नमाज की वजह से लोगों के दिल में नमाज ही के लिए कराहत पैदा हो जाए। कई बातें इसमें से सोची जा सकती है, डांटा, कई मामलात ऐसे होते हैं। तो याद रखें, कभी डांट अल्लाह की तरफ से सहाबा को आती है, इससे ये ना समझें कि अल्लाह ने देखो उनको डांटा, ये देखें कि वो अल्लाह से बहुत करीब लोग थे, अगर अल्लाह की तरफ से तंबीह उनके लिए देख रहे हैं तो तारीफ भी तो देखिए, कैसी बड़ी बात है अल्लाह ने कही है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी, ये भी देखिए। और कई आयतें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो कहते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई और तंबी अल्लाह की तरफ से आई, फकान उमर बाद वलम यذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بكر, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के नाना है। तो कहते हैं इमाम बुखारी रावी कहते हैं कि उन्होंने अपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का जिक्र नहीं किया है, उमर का जिक्र कर रहे हैं। कहा फकान उमर बाद اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار ولم يسمعه حتى يستفهم। जैसे आयत नाजिल हुई उमर का हाल बदल गया। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत उमर बात करते, ऐसे बात करते हैं जैसे कोई आदमी ऐसे बात करते जैसे कोई आदमी कोई राज की बात बता रहा, जैसे कोई आदमी किसी को एकदम चुपके से एकदम ऐसी राज की बात बता रहा, किसी को सुनने ना आए, हत्ता कि खुद बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने नहीं आता था, आप नहीं सुन पाते थे, हत्ता यस्तफ़हिमा, यहां तक कि आपको खुद पूछना पड़ता था, जरा बताओ क्या बोल रहे हो, मतलब वजाहत तलब करनी पड़ती थी, इतना आहिस्ता बात करते थे। जैसी आयत नाजिल हुई उनका हाल बदल गया। ये कमाल है, ये कमाल है, ये असल सहाबा है। अल्लाह का हुक्म आया, जिंदगी बदली, उस चीज पर बाकी नहीं रहते थे जिस पर तंबीह आई, चाहे वो सराहतन बात आए या इशारे, इशारे में भी आ जाए। बाबा साहबा देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हाल देखकर گھبرا جاتے تھے، ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے. یہ زندگی میں ہونا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزلت، دوسرے ایک صحابی کا حال دیکھیے، کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، کتنی تعظیم کرتے تھے اللہ کی بات کا، ان کی زندگی میں کیا مقام تھا. واقعی وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حقدار تھے. اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں انس بن مالک لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچا مت کرو نبی سے، نبی کی آواز سے. الى آخری الآية، آخری آیت تک. جلس ثابت بن قیس فی بیتہ، ایک صحابی ہے، کون؟ ثابت ابن قیس ابن شماس، گھر میں جا کے بیٹھ گئے، گھر میں جا کے بیٹھ گئے. وقال انا من اہل النار، اب تو میں جہنمی ہو گیا، اب تو میں جہنمی ہو گیا. کیوں؟ واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے ہی سے روک گئے، نہیں جاتے تھے آپ کے پاس، گھر میں جا کے بیٹھ گئے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. فقال یا ابا عمرو ما شأن ثابت اشتکا، آپ نے حضرت سعد سے پوچھا، اے ابو عمرو، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو عمرو ثابت کو کیا ہو گیا، بیمار تو نہیں؟ یعنی پابندی سے دینی مجلس میں آنے والے دکھائی نہیں دے رہے، آج کل آتے ہی نہیں ہیں، کیا ہوا، کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ قال سعد انہ لجاری، کہا اللہ کے رسول وہ تو میرے پڑوسی ہیں. لجاری جار، جار سے یہ بنا ہے، لجاری یقیناً وہ میرے پڑوسی ہیں. وما علمت له بشکوا، میں نہیں سمجھتا ان کو بخار ہے، میرے علم میں تو نہیں یہ بات کہ وہ بخار وغیرہ ان کو آیا ہو، بیمار ہو. قال فأتاه سعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، اور آپ غور کریں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں آنے والوں کا بھی خیال رکھتے تھے. قوم کا قائد وہ ہے جو ماتحتوں کا خیال رکھے، کون آ رہا کون نہیں آ رہا، کیا اس کا حال ہے، دیکھنا چاہیے، جاسوس کی طرح نہیں لیکن خیال رکھے آدمی، کبھی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، کبھی کسی مصیبت میں ہو. تو آپ صحابہ کا خیال رکھتے تھے، بڑا وہی ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے رہے، ان کا خیال رکھے، نہیں کہ ان پر حکم چلائے. قال فأتاه سعد، حضرت سعد نے جب تذکرہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اور دیکھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو تحقیق کے لیے گئے. فذكر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ثابت نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے، بیمار تو نہیں؟ فقال ثابت انزلت هذه الآية، حضرت ثابت نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. کون سی؟ اللہ کے رسول کی آواز پر، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کیا تم لوگوں کو تو اچھی طرح معلوم ہے میری آواز ہی اونچی ہے، میری آواز ہی اونچی ہے، اور میں بات کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، میں تو اب جب بس جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. فأنا من أهل النار، آپ سوچیں صحابہ اتنے لائق کہ ان کے مجلس میں نہ آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہو جائے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں، اور ان کا حال کیا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھ رہے ہیں. اتنے اعلی انسان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی بات جس پر ان کا اختیار بھی نہیں کہ اپنی آواز کو، ان کی آواز ہی اونچی، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، آہستہ بھی بات کریں ان کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے، وہ ڈر رہے ہیں اس کے اوپر. آج ہمارا کیا حال ہے، چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جنتیوں کا سردار سمجھنے لگتے ہیں. ان کا حال آپ دیکھیے، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں تو بس جہنمی ہو گیا، میرے اندر یہ عیب ہے، میں تو اب جہنم ہی میں جاؤں گا، مجھ کو ڈر ہے. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، یہ بات جب ان سے سنی حضرت سعد نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا کہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں میری آواز آپ سے اونچی ہو جاتی ہے اور میں جہنمی ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہوا من اہل الجنہ, بلکہ وہ جنتیوں میں سے, وہ جہنمی نہیں ہے وہ جنتی ہے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. کیسی عجیب بات ہے, ہمارے سامنے وہ چلتے پھرتے تھے مسجد میں, بازاروں میں, راستوں پر, ہم ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے چلتا پھرتا اور ہم کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے, کہ ہمارے سامنے ایک ایسا آدمی چل پھر رہا ہے جو جنتی ہے. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فلما كان يوم اليمامة وكان ذلك الانكشاف. جب یمامہ کا دن آیا, صحابہ کی جنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ, وكان ذلك الانكشاف, اور مسلمانوں میں تھوڑی سی جنگ میں بھگدڑ مچی, تھوڑے سے پیچھے ہٹنے لگے مسلمان. لبس ثيابه وتحنق وتقدم فقاتل حتى قتل. کہتے ہیں انہوں نے اپنا لباس پہنا, حضرت ثابت نے اپنا لباس پہنا, دیکھا مسلمان شکست کی طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں, اپنا لباس پہنا, جنگ کے لیے تیار ہوئے. وتحنت, خوشبو لگائی, وتقدم, اور آگے بڑھے, اور فقاتل حتی قتل, لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشگی طور پر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم کی بنیاد پر بتا چکے تھے یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. آپ سوچئے ایک اتنا اعلی انسان جو اللہ کے نزدیک جنتی ہو, لیکن اس کے اپنے دل میں وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے. کہیں آپ نے کسی روایت میں سنا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد, آپ کی بات کو سننے کے بعد وہ بے فکر ہو گئے ہوں, اب تو میں جنتی ہو گیا خلاص, لوگوں پر فخر جتانے لگے ہوں, اعمال کو چھوڑ دیا ہو؟ نہیں, بلکہ اپنی جان تک اللہ کے دین کے لیے اللہ کی خاطر لٹا دی. یہ واقعی لوگ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کہ تم جنتی ہو ان کو بے فکر نہیں کرتی تھی, ان کو بے عمل نہیں بناتی تھی, ان کو دین کے لیے قربانیوں سے سست نہیں کرتی تھی. آج ہم ذرا سی فضیلت کو سن لیتے ہیں ہماری زندگی میں سستی آ جاتی ہے. وہ لوگ فضیلت کو سن کر عمل میں مجاہدے کو بڑھا دیتے تھے شوق اور شکر کے طور پر, یہ ان کا اور ہمارا فرق ہے. تو اس آیت کے ضمن میں دو باتیں ملی, اس ٹکڑے کو دو باتیں ہم کو اس کے ضمن میں ملی, ایک اس کا پس منظر کیا ہے, اور پھر آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کا کیا حال ہوا, کس طرح سے وہ ڈرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ آگے آئے گا. اس آیت کے تحت میں صحابہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجالس میں, بلکہ آپ کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں بھی آواز اونچی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. مثال کے طور پر صائب ابن یزید کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد, میں مسجد میں کھڑا تھا, فحسبنی رجل, ایک شخص نے کنکریاں میری طرف پھینکی. اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں ہوا کرتی تھی, کارپیٹ نہیں. فحسبنی رجل, مجھے میرے اوپر کسی نے کنکریاں ماری. فنظرت, میں نے پلٹ کے دیکھا. فاذا عمر بن الخطاب, تو دیکھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو کنکریاں مار رہے ہیں, یعنی کنکری مار کے بلا رہے ہیں اپنی طرف اشارے سے, زور سے چلا کے بھی نہیں. فقال اذهب فاتني بهذين, کہا کہ وہ جو دو آدمی ہیں نا وہاں پہ بلا, ان کو, ان دونوں کو بلاؤ ادھر. فجئته بهما, دو آدمی تھے مسجد میں, ان کو بلا کے لائے. قال من انتما, کون ہو, او من اين انتما, کہاں سے آئے ہو. قال دونوں نے کہا من اہل الطائف دونوں نے کیا کہا ہم طائف سے آئے ہیں طائف سے آئے ہیں قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما اگر تم مدینہ کے ہوتے تمہاری پٹائی کرتا میں اگر تم مدینہ کے ہوتے تمہاری پٹائی کرتا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا صحابہ برا سمجھتے تھے یہ مسجد رسول ہے یہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے یہ حال صحابہ کا تھا سوچی وفات کے بعد کا خیال رکھا اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال العلماء علماء فرماتے ہیں یکرہ رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره کہتے ہیں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز سے بات کرنا بری بات ہے نہ صرف آپ کی حیات میں یہ ہے بلکہ آپ کی وفات کے بعد کوئی آدمی آپ کی قبر کے پاس سے گزرے وہاں جائے اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ وہاں شور شرابہ کرے ویسے ہی جیسے آپ کی حیات میں آپ کے سامنے اونچی آواز کرنا منع تھا لأنہ وجہ کیا ہے لأنہ محترم حیاً وفی قبر آپ کا احترام آپ کی حیات میں بھی تھا اور آپ قبر میں ہیں تب بھی آپ کا احترام باقی کیونکہ یہاں نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ ہیں تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز کرنا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سنتے ہیں سنے نہ سنے لیکن آپ کی موجودگی میں اونچی آواز کرنا منع ہے چاہے آپ حیات ہوں یا اپنی قبر پہ تو علماء نے بات کہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس ضمن میں امام القرطبی نے ایک عجیب بات کہی ہے اپنی تفسیر میں تفسیر القرطبی میں کہتے ہیں وَكَرِهَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ تَشْرِيفًا لَهُمْ اِذْ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہتے ہیں بعض علماء نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے کہ علماء کی مجالس میں انسان آواز اونچی کرے علماء کی مجالس میں ایک انسان آواز اونچی کرے بعض علماء نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے کیوں تشریف لہم ان کے شرف کی وجہ سے اذ ہم ورثت الانبیاء کیونکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں جب انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے تو آپ کی تعظیم کے تحت علماء کی بھی تعظیم آتی ہے کیوں اس لیے کہ نبوی علم پہنچانے والے اور کما حق کہو اس کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے والے علماء ہیں انبیاء کے وارث کون ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں وہ جو وراثت علم کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ کون وارث ہیں اس کے علماء ہیں لہذا اصلاً حکم نبی کے بارے میں ہے لیکن طبعاً علماء بھی اس میں بعض علماء نے علماء کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعظیم ہے تو آپ کے تابع آپ کے وارثین اہل علم ان کی بھی تعظیم ضروری ہے علماء کی مجلس میں ایک عالم قرآن کی بات بتا رہا ہے حدیث کی بات بتا رہا ہے اور دوسرے شور شرابہ کر رہے ہیں تو نہ صرف اس عالم کی بے حرمتی کر رہا ہے اس کی ادب میں کوتاہی کر رہا ہے بلکہ اگر وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے اس پر اپنی آواز اونچی کرنا بھی اسی مصیبت کا مظہر ہے کیونکہ وہ بات نبی کی بیان کر رہا ہے تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کر رہے ہیں یا کوئی عالم آپ کی بات کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی آواز اس سے اونچی نہ کرے بعض علماء نے اس کو بھی اس میں ضمن میں
شامل کیا ہے، اگرچہ دونوں کا معاملہ برابر یکساں نہیں ہے، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی عالم کے ساتھ معاملہ ایک الگ چیز ہے، دونوں کا برابر معاملہ نہیں ہے، لیکن اس سے اس کے ماتحت یہ بھی چیز آتی ہے، ایک ادب ہم کو ملتا ہے کہ معلم کے سامنے ایک آدمی اونچی اونچی آواز سے بات نہ کرے، اس کا ادب و لحاظ کریں، اس لیے کہ وہ معلم ہے۔ اور یوں بھی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو، علماء کی ہو یا کوئی اور مجلس ہو، بلا فائدہ، بلا وجہ، بلا مصلحت اونچی آواز کرنا، اونچی آواز کرنا انسان کا شعار نہیں ہے، یہ گدھے کا شعار ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، نبی کی مجلس تو اور بات ہے، عام حالات میں بھی کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اپنے چلنے میں اکڑ اور مرض والا طریقہ چھوڑ، ایسا بھی مت چل کہ اکڑ کے گھمنڈ کے ساتھ چلے، اور ایسا بھی مت چل کہ ایک دم مریل بیمار کی طرح چلے، اس اعتبار سے مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں ایک دم ایسا چل رہا ہوں، نہیں، تیرے چلنے میں نہ بیماری ہو نہ تیرے چلنے میں، یہ مردوں کے لیے خاص طور سے، خواتین کے لیے نہیں کہ ڈٹ کے چلے ایک دم۔ وقت صرف مشرق، ہر انسان اپنے شرع احکام جو اس کو دیے گئے اس کے اعتبار سے چلے، وقت صرف مشرق، اپنے چلنے میں میان روی اختیار کر۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نوجوان کو ایک دم جھک کے جا رہا ہے، کیا ہوا اس کو، کئی بہت اللہ سے ڈرتا، کا درا دیکھا ہے، پٹائی کر دوں گا، سیدھا چل، یہ کیا نزاکت ہے، لوگوں کے بیچ میں منتقی بننے کے لیے ایک دم نزاکت کے ساتھ میں، ایک دم تسن اور تکلف کے ساتھ میں سیدھا چل۔ تو یہ بعض اوقات دکھاوے کی توازو اللہ کو پسند نہیں، توازو دل میں ہوتی ہے، ہاں ظاہر اس کا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن اندر نہ ہو اور باہر ہو یہ اچھی بات نہیں۔ پلاسٹک کا پھول نہیں، پھول نہیں بننا چاہیے، کہ پھول تو دکھ رہا ہے لیکن خوشبو بالکل نہیں ہے، حقیقت نہیں اس کے اندر ہے۔ وقت صرف مشرق، واغضض من صوتك، اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو نیچا کر، کیوں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ کریہ آواز گدھے کی آواز ہے، اللہ نے کہا اس کو، ان انکر الاصوات، منکر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز اگر ہے کس کی ہے، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے، چلا رہا ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، چیخ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور لگاتار چیخ رہا ہے، گدھا ہے، سننے والے کو کیسا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا بلا وجہ انسان کا آواز اونچی کرنا، ٹھیک ہے آواز اونچی کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے، مریض کی طرح بیمار نہیں دے گا، زور سے آواز دے گا۔ حضرت بلال کے لیے کیا کہا، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَ مِنْكَ، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، بلال اذان دیں گے، کیوں، اس لیے کہ ان کی آواز اونچی ہے، تو اذان کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے، کیوں، لوگوں کو سننا آنا چاہیے، آپ اتنی کم آواز میں بات کریں لوگ سن نہیں پا رہے تو فائدہ کیا ہے، آپ کو اونچی آواز میں بولنا چاہیے۔ تو کسی کوئی دور آدمی ہے بلا رہے ہیں آپ بچانے کے لیے، بھائی کھائیے آگے مت جاؤ، آہستہ سے بولیں گے، ادب سے گیا ہو کھائیے، ادب سے آپ اگر کہیں سن کیا 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 گیا ہو، گڑے میں گر گیا، کہیں مصلحت کی وجہ سے بچوں کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، نہیں کرنا ہے، ایسے کبھی ڈانٹنا ہی پڑتا ہے، اٹھو نماز پڑھو، ڈانٹ رہے ہیں، جہاں مصلحت ہے وہاں اونچی آواز ہو، لیکن جہاں کوئی مصلحت نہیں ہے وہاں اونچی آواز کیوں ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کو، اب دیکھیے عام حالات میں بھی بتایا گیا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ سب آواز پس کر لیں، کسی کو سننے نہیں آ رہا کسی کی آواز، ایسا بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے کہ مقصود حاصل ہو اور غلو اس میں نہ ہو، ضرر اس میں نہ ہو، تکلیف دوسروں کو نہ ہو۔ بعض وقت آپ دیکھیے دینی مجالس میں لوگ ایسی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، مقرر کو تھوڑی دیر چپ بیٹھنا پڑتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ختم کرو آپ کو، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، دینی مجالس میں آوازیں پست ہوں، بلکہ جب بات شروع ہو فوراً استماع ہونا چاہیے، فوراً آدمی خاموش ہو جائے. اسی طرح سے کوئی بزرگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، آدمی آواز ان سے ادب، ماں باپ ہے، کیا کہا گیا ان کو، فلا تقل لهما اف، ان سے بات کرے ادب اور احترام ہو. یہ اصول زندگی کا، آواز کو پست رکھنا انسان کے لیے وقار کی چیز ہے، اور بلا وجہ زور زور سے باتیں کرنا آدمی کی عقل اور علم کی قلت کی علامت ہے. لہٰذا یہ بھی ایک ادب ہم کو دیا گیا عام حالات میں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو آپ سوچیں اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری اونچی آواز رکاوٹ بن جائے گی دوسروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں. اس میں ڈبل نقصان ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اونچا کرنا آپ کی شان کے خلاف، آپ کی تعظیم اور ادب کے خلاف، دوسرے اس میں دینی نقصان بھی ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تو زور زور سے بات کر رہا، تیری سننا کہ نبی کی سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں سن پائیں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ ادب سکھایا گیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت دو من صوتک، اپنی آواز نیچی رکھ، پست کر، ای لا تبالغ فی الکلام، بات چیت کرنے میں بہت زیادہ باتیں مت کر. ولا ترفع صوتک فیما لا فائدۃ فیہ، جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو وہاں بلا وجہ آواز اونچی مت کر. فیما لا فائدۃ فیہ، ہاں فائدہ ہے اونچی آواز کا، نہیں خام خام اونچی آواز کیوں کر رہا ہے، کیا ضرورت، کیا اس کی حکمت کیا ہے، مت کر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہاں پر کہی ہے. تو یہ پہلی چیز ہم کو ملی، نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آواز ہے. دیکھیے یہاں پر پہلی چیز کیا ہو رہی ہے، نبی کی آواز، تیری آواز، تیری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی مجلس جس میں نبی کی صوت اور تیری صوت، تو بھی بات کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کر رہے ہیں، اول تو تجھ کو سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے جب آپ بولیں، اور جب تو بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی آواز سے تیری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے. یہ غلبے کی تو صورت ہے، نبی پر غالب آنے کی کوشش مت کر، تو ہمیشہ ماتحت رہے. جیسے اصولی اور علمی اور عملی اعتبار سے ہے، اسی طرح سے گفتگو میں بھی تو تابع رہے، آواز نیچی کر، ادب ادب. پہلی چیزیں سکھائی گئی. نمبر دو، اب اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلی صورت کیا ہے، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، وہ نبی سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کس سے اونچی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے منع کیا گیا، اس میں خطاب نبی سے نہیں ہے، اس میں خطاب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہے، نبی سے بات کرتے وقت کی بات نہیں آ رہی ہے، وہ تو من باب اولا برا ہوگا. آپس میں بھی تم بات کر رہے ہو تو نبی کی آواز سے تمہاری بات، آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ناراضگی کی وجہ سے آوازیں اونچی ہو گئی، وہ لوگ بھی بلا وجہ آواز اونچی نہیں کرتے تھے، لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت میں بلا اختیار اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، اختیاری وہ نہیں تھا، بلا اختیار تھا، اللہ نے اس پہ بھی تنبیہ کی، وہ نبی سے خطاب کر کے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن موجود نبی ہیں. دوسری صورت کیا ہے، براہ راست ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اس صورت میں بھی اس کو منع کیا گیا، جو اگلے ٹکڑے میں ہے. کہا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارو، آپ سے جب بات کرو، تب بھی اپنی آواز کو ویسا اونچا نہ کرو جیسی اونچی آواز سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. پہلی آیت میں صرف مجلس میں اپنی آواز اونچی کرنے کا ذکر ہے پہلے ٹکڑے میں، دوسرے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھنے کی تاکید ہے. کتنی تاکید سے بتایا جا رہا بتائیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، نبی سے اونچی آواز سے ایسی بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی یہاں کہا جا رہا ہے نبی کو ایسے آواز مت دو جیسے ایک دوسرے کو تم آواز دیتے ہو، نبی کے سامنے ایسی آواز سے بات مت کرو جیسے ایک دوسرے سے تم آواز سے بات کرتے ہو. تو الفاظ اور انداز دونوں میں تنبیہ کی گئی، الفاظ اور انداز دونوں میں تنبیہ کی گئی. تمہارا انداز نبی سے ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، دوستوں سے بات کر لی، ہنسی مذاق کر لیا، کچھ بھی بول رہے ہو، پکار کے اس کو بلا رہے ہو، احمد ادھر آ، زید ادھر آ، پکار رہے ہیں اسے. نبی کو ایسے نہیں پکار سکتے. ولا تجہروا له بالقول، آپ کو ایسا نہیں پکار سکتے. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر اضواء البیان میں، فنہاہم عن رفع اصواتہم فوق صوتہ، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اس بات سے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، اس سے منع کر دیا. وعن ان یجہروا له بالقول کجہر بعضہم لبعض، اور انہیں اس سے بھی منع کر دیا کہ جیسے ایک دوسرے کو چیخ کر پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ویسے نبی کو نہ پکاریں، کیونکہ آگے آیت آنے والی اس سلسلے میں بھی. ان ینادوہ باسمہ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہوں ویسے نبی کو مت پکارو، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکار کے بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پکار کے مت بلاؤ. کا مطلب کہتے ہیں ای ینادوہ ینادونہ باسمہ، آپ کا نام لے کے مت بلاؤ آپ، یا محمد یا احمد، کما ینادی بعضہم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکار کے اس کا نام لے کے بلاتے ہو. وانما امروا ان یخاطبوه خطابا یلیق بمقامه، حکم دیا گیا ایمان والوں کو کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں، جب آپ سے بات کریں، آپ کو ایڈریس کریں، تو اس وقت میں آپ کے مقام کو یاد رکھ کے آپ کو پکاریں، آپ کے مقام کو یاد رکھ کے آپ سے بات کریں. یہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے عام انسان، تمہارا پڑوسی، تمہارا گھر کا رہنے والا بھائی، یہ کوئی ایسا عام انسان نہیں ہے، یہ نبی ہے اللہ کے. آپ کا مقام یاد رکھو، انسان ہے لیکن عام انسان نہیں ہے، یہ رسول ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ویسے آپ سے بات مت کرو. لیس کخطاب بعضہم لبعض، ایک دوسرے کو جیسے مخاطب کرتے ہو ویسے آپ کو نہیں کر سکتے. کأن یقولوا یا نبی اللہ او یا رسول اللہ او نحو ذلک، جب آپ سے خطاب کریں تو آپ کے مقام، شرط، مرتبے کو ذہن میں رکھ کر آپ سے خطاب کرو. یہ مت کہو اے محمد، اے احمد، آپ کا نام پکار کے نہیں، آپ کا مقام یاد رکھ کر بات کرو، یعنی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ایسے بات کرو ادب اور تعظیم سے، کہ اس طرح کا خطاب خود تمہارے لیے یاد دہانی ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. اور دیکھیے صاحب ایسی بات کرتے تھے، یا رسول اللہ کیف کذا وکذا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رسول سے، رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا نام لے کے مت پکارو، خطاب میں آپ کا نام نہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا نام ہی نہ لیا جائے، نام لیا جائے، محمد الرسول اللہ، کلمات ہم کو مختلف اذکار میں سکھائے گئے ہیں، نام لینا الگ ہے اور نام سے پکارنا الگ ہے. آپ سے جب خطاب کیا جائے تو آپ سے خطاب نام لے کے نہیں ہوگا. جیسے مثلا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آج بھی جائے، السلام علیکم یا محمد نہیں بولے گا، السلام علیکم یا رسول اللہ بولے گا. آپ سے خطاب کر رہا ہے، ادب کے ساتھ میں آپ کو سلام کرے گا. لیکن یہاں پر یہ نہیں نکلتا ہے کہ آپ سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلات مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ یعنی جب خطاب کرے آدمی آپ کو سلام کریں، چاہے آپ کی وفات کے بعد ہو، نام لے کر نہیں بلکہ آپ کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہاں پر یعنی خطاب کے سلسلے میں بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی اس سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور میں آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو آپس میں ویسا نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، رسول کو تم ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول سے خطاب ویسے نہ کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو. اس کے ضمن میں الضحاک کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں امرهم ان یطیعوه ویشرفوه ویدعوه باسم النبوہ، کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم رسول کی فرما برداری کرو، آپ کا شرف جانو اور آپ کا اکرام کرو اور آپ کو نبوت کے نام سے پکارو، یعنی یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح سے آپ کو پکارو. ایسے نہیں جو کسی کو اے ادھر، اس طرح سے کسی کو بولتے ہیں آپس میں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو احترام اور عزت کے ساتھ پکارو. تو صحابہ کو اس کی تلقین کی گئی. آپ غور کریں جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت نقل کی ہے، یعنی کتنی تاکید ہے، کتنی تاکید ہے رسول کے مقام کے سلسلے میں. امام شنقیطی نے بہت پیاری بات کہی ہے، غور کریں امام شنقیطی نے تفسیر اضواء البیان میں کیا کہا ہے، غور کریں اس پر. کہتے ہیں وقد دلت آیات من کتاب اللہ علی ان اللہ تعالی لا یخاطبہ فی کتابہ باسمہ وانما یخاطبہ بما یدل علی التعظیم والتوقیر. کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں اگر تم غور کرو، یہ بالکل کھل کے بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی، خود اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نام سے خطاب نہیں کیا ہے. پورا قرآن پڑھ جاؤ، آپ کے نام کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحمہ بینہم، نام آپ کا آیا ہے پانچ جگہ، لیکن اللہ نے جب بھی خطاب کیا نبی سے آپ کا نام لے کے نہیں کہا یا محمد یا احمد، کہیں اللہ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا. وَإِنَّمَا يُقَاطِبُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے اسی انداز میں خود اللہ نے آپ سے خطاب کیا ہے جس میں آپ کا اکرام ظاہر ہے. کیا کہا؟ كَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِي، اے نبی، یا ایوہ الرسول، اے رسول، یا ایوہ المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایوہ المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، ما انہ ینادی غیرہ من الانبیاء باسمائہ. لیکن یہ بھی بات دیکھیے کیسی عجیب ہے کہ باقی نبیوں کو اللہ تعالی نام سے مخاطب کرتا ہے، باقی نبیوں کو اللہ نے نام سے مخاطب کیا ہے، جیسے وقلنا یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے کہا اے آدم، وقولہ وناديناه ان یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا، کیا کہا؟ وناديناه یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. یا وقال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح تمہارا بیٹا واقعی تمہارے گھر والوں میں سے ہونے لائق نہیں ہے، اے نوح، خطاب نوح سے. یا کہا یا نوح بط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ تم زمین پر اترو. وقوله یا موسی انی اصطفیتک علی الناس، اے موسی میں نے لوگوں کے مقابلے میں تم کو چنا ہے، لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجنے کے لیے میں نے تم کو چنا ہے، اے موسی. یا کہا اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک، اللہ نے خطاب کیا اے عیسیٰ قیامت کے دن، یعنی دنیا میں قیامت کے دن، پھر وہاں بھی خطاب ہے، کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے خطاب کیا اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھا لینے والا ہوں، میں تمہیں اٹھا لینے والا ہوں آسمان میں، یا عیسیٰ. وقوله یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داود علیہ السلام سے کہا اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یذکر اسمه فی القرآن فی خطاب، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی آپ کا نام لے کر اللہ نے آپ سے خطاب نہیں کیا ہے. پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، یہ کتنا بڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ خود اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف، آپ سید ہیں سارے انبیاء کے، معراج کی رات میں آپ امام تھے انبیاء کے، قیامت کے دن آپ سارے ولد آدم کے سردار ہوں گے، سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، شفاعت آپ کریں گے، سب سے بڑا مقام آپ کے لیے، مقام محمود آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد، آپ کہتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ایک لمبے مدت کے بعد اللہ کہے گا اے محمد، وہاں اللہ خطاب کرے گا، اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، پھر آپ شفاعت کریں گے. اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہونا چاہیے. آپ کا تذکرہ ہے، عام لوگوں کے تذکرے کی طرح اس سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات سامنے آئے، عام لوگوں کی بات کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کا درس دیتے، غسل کرتے اور عطر لگاتے اور پھر اس کے بعد حدیث کا درس شروع کرتے، لوگوں نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا یہ میں تعظیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. محدثین میں سے اس کو نام یاد نہیں، شعبی یا شعبہ ہیں یا کوئی اور ہیں، بیمار تھے، کسی نے حدیث پوچھی، کہا مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، ان کو اٹھا کے بٹھا گیا، پھر حدیث بیان کی. آپ غور کریں، سلف میں سے بعض تو وضو کرتے تھے حدیث کے لیے، جبکہ لازم نہیں ہے، تعظیم کے طور پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دل میں جتنا ہوگا زندگی میں اتنی تعمیل آئے گی. جتنا ادب زندگی میں ہوتا ہے اتنا استفادہ ہوتا ہے. میری بات کو یاد رکھیں، جس قدر انسان کی زندگی میں ادب ہوتا ہے اس قدر استفادہ اس کو ہوتا ہے، چاہے یہ نبی کے اعتبار سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے معاملے میں ہو، کہ ایک آدمی حدیث پڑھے، ایسے پڑھے کہ واقعی دین کی کتابوں تعظیم کریں، اس کو پڑھے، ادب کے ساتھ اس کو اٹھائے، ادب کے ساتھ رکھے، علم کی قدر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہا ہے، ادب اور احترام سے پڑھے. وہ کوئی ناول نہیں ہے، وہ کوئی میگزین نہیں ہے، وہ کوئی نیوز پیپر نہیں ہے. دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے تعظیم، جس قدر تعظیم دل میں ہوگی اسی قدر اس انسان کی زندگی میں اس سے فائدہ ہوگا، تبدیلی آئے گی. آپ دین کی بات کو تعظیم سے سنیں، وہ بات آپ پر اثر کرے گی. اصل عیب زمین میں ہوتا ہے، بارش میں نہیں. اچھی زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے، لہلہاتی فصل نکلتی ہے. کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی نجاست پڑی ہے، بارش برستی ہے، گندگی اور پھیل جاتی ہے. اصل عیب زمین میں ہوتا ہے. ہمارے دل اگر ہم پاک کر لیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہمارے دلوں میں خیر پیدا ہوگی. اصل مقام تعظیم کا ہے، تعظیم ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، اللہ کی عظمت دل میں ہو، قرآن کی بات سنیں تعظیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تعظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کی بات سنیں، دینی مجالس میں بیٹھیں تعظیم کے ساتھ بیٹھیں. صرف نالج کے لیے نہ آئیں، میری بات کو یاد رکھیں اور زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیں
دینی مجالس میں صرف علم کے لیے نہ آئیں، دینی مجالس میں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیں، دینی مجالس میں علم کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی ترقی کے لیے آئیں، تب جا کے نفع ہوگا ورنہ نہیں، تب جا کے آدمی پابندی سے آتا رہے گا ورنہ چھوڑ دے گا، آ گیا علم میرے پاس سیکھ لیا میں نے چھٹی، لیکن ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرنا، ایمان کی ترقی تو موت تک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کب تک حضرت یہ حدیث بیان کرتے رہیں گے، کہا الی الموت، موت تک، موت تک. حدثنا حدثنا فلان وعن رسول اللہ، کب تک بتائیں گے حدیثیں، حدیث حدیث کب تک، کہا موت تک کریں گے. آدمی کب ہوتا ہے ایسا، جب اس چیز کو آدمی اپنے لیے ضرورت سمجھتا ہے. دینی مجالس میں آئیں، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے، اس کی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی، اور ہماری زندگی میں دین کی قدر آئے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا. اس نیت سے آئیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. صرف اتنا نہیں کہا ان کا علم بڑھ جاتا ہے، نہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ایمان والے کون ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. ہمارا علم بڑھے اور ایمان نہ بڑھے ہم ناکام، ہمارا ایمان بھی بڑھنا چاہیے. واقعی ایمان ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا یہ جو بات امام شنقیطی نے کہی بہت عمدہ بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اس میں کچھ اور باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. بعض اوقات تفصیل زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرسری اس کو ختم کر دیں، اس سے بہتر یہ کہ ہم گہرائی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھیں، اور واقعی ہماری زندگی میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہوں، اور ہمارے دلوں میں وہ باتیں پیوست ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر و آپ کے احترام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.